يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
اے ایمان والو، تم جب نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے مسافر ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. جنابت کے احکام اور حرمت شراب کا واقعہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے ایماندار بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نمازی معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ساتھ ہی محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے بھی ممانعت ہے، اسے بھی اور جنبی شخص کو بھی، یعنی جسے نہانے کی حاجت ہو، احتلام کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری کے باعث. ہاں ایسا شخص کسی کام کی وجہ سے مسجد کے ایک دروازے سے جا کر دوسرے سے نکل جائے، وہاں ٹھہرے نہیں تو یہ گزرنا جائز ہے. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت یعنی شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا تھا، جیسے اس حدیث سے ظاہر ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر کی تفسیر میں ذکر کی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی اور نشے کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی، اس وقت یہ دستور تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو ایک شخص آواز لگاتا کہ کوئی نشہ والا نماز کے قریب نہ آئے. ابن ماجہ میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک انصاری نے کھانا تیار کیا اور بہت سے لوگوں کی دعوت کی، ہم سب نے خوب کھایا پیا، پھر شرابیں پی اور مخمور ہو گئے یعنی نشے میں دھت، پھر آپس میں فخر جتنانے لگے. ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر سعد رضی اللہ عنہ کو ماری، جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا. اس وقت تک شراب کو اسلام نے حرام نہیں کیا تھا، بس یہ آیت نازل ہوئی. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی پوری مروی ہے. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، لوگ گئے، کھانا کھایا، پھر شراب پی اور مست ہو گئے. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، ایک شخص کو امام بنایا. اس نے نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون میں اس طرح پڑھا، ما اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. اس پر یہ آیت اتری اور نشے کی حالت میں نماز کا پڑھنا منع کیا گیا. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور حسن ہے. ابن جریر کی روایت میں ہے کہ علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما اور تیسرے ایک اور صاحب نے شراب پی، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نماز میں امام بنائے گئے اور قرآن کی قرآن خلط مرد کر دی. اس پر یہ آیت اتری. ابو داود اور نسائی میں بھی یہ روایت ہے. ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں علی رضی اللہ عنہ نے امامت کی اور جس طرح پڑھنا چاہیے تھا نہ پڑھ سکے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک روایت میں مروی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے امامت کرائی اور اس طرح پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. بس یہ آیت نازل ہوئی اور اس حالت میں نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے لوگ نشے کی حالت میں نماز کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بس اس آیت سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے بعد لوگ اس سے رک گئے، پھر شراب کی مطلق حرمت نازل ہوئی. ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے شراب کا نشہ مراد نہیں بلکہ نیند کا خمار مراد ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک یہی ہے کہ مراد اس سے شراب کا نشہ ہے, اور یہاں خطاب ان سے کیا گیا ہے جو نشے میں ہیں, لیکن نہ اتنے کے احکام شرع ان پر جاری ہی نہ ہو سکیں, کیونکہ نشے کی ایسی حالت والا شخص مجنون کے حکم میں ہے یعنی پاگل کے. بہت سے اصولی حضرات کا قول ہے کہ خطاب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہے جو کلام کو سمجھ سکیں, نہ ایسے نشہ والوں کی طرف جو سمجھتے ہی نہیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ خطاب کا سمجھنا شرط ہے تکلیف کی. اور یہ بھی کہا گیا کہ گو الفاظ یہ ہیں کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو, لیکن مراد یہ ہے کہ نشے کی چیز کھاؤ پیو بھی نہیں, اس لیے کہ دن رات میں پانچ وقت نماز فرض ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شرابی ان پانچوں وقت کی نمازیں ٹھیک وقت پر ادا کر سکے حالانکہ شراب برابر پی رہا ہے؟ واللہ اعلم. بس یہ حکم بھی اسی طرح ہوگا جس طرح یہ حکم ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا اللہ سے ڈرنے کا اللہ کو حق ہے, اور نہ مرنا تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی تیاری ہر وقت رکھو اور ایسے پاکیزہ نیک اعمال ہر وقت کرتے رہو کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر دم نکلے. یہ جو اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ یہاں تک کہ تم معلوم کر سکو جو تم کہہ رہے ہو, یہ نشے کی حد ہے, یعنی نشے کی حالت میں اس شخص کو سمجھایا جائے گا جو اپنی بات نہ سمجھ سکے. نشہ والا انسان قرات میں خلط ملط کر دے گا, اسے سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع نہ ملے گا, نہ اس سے عاجزی اور خشوع خضوع ہو سکتا ہے. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی اونگنے لگے اور ہو وہ نماز میں تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اور سو جائے جب تک کہ وہ جاننے لگے جو کچھ کہہ رہا ہے. بخاری اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے, اور اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ممکن ہے کہ چاہے تو وہ اپنے لیے استغفار کرنا لیکن زبان سے اس کے خلاف نکلے. جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ. پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ جنبی یعنی حالت جنابت والا آدمی نماز کے قریب نہ جائے جب تک غسل نہ کر لے, ہاں بطور گزر جانے کے مسجد میں سے گزرنا جائز ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا ناجائز ہے, ہاں مسجد کی ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے میں کوئی حرج نہیں, مسجد میں بیٹھے نہیں. یہ روایت ابن ابی حاتم میں ہے. اور بھی بہت صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کا یہی قول ہے. یزید ابن ابی حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بعض انصار جو مسجد کے ارد گرد رہتے تھے اور جنبی ہوتے تھے, گھر میں پانی نہیں ہوتا اور گھر کے دروازے مسجد سے متصل تھے, انہیں اجازت ہوئی کہ مسجد سے اسی حالت میں گزر سکتے ہیں. بخاری کی حدیث سے بھی یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے, چنانچہ رسول اللہ نے اپنے آخری مرض الموت میں فرمایا تھا کہ مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے پڑتے ہیں سب کو بند کر دو, صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دو. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کے بعد آپ کے جانشین خلیفہ برحق صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے, تو انہیں ہر وقت اور بکثرت مسجد میں آنے جانے کی ضرورت رہے گی تاکہ مسلمانوں کے اہم امور کا فیصلہ کر سکے. اس لیے رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کرنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے کی ہدایت فرمائی. بعض سنن کی اس حدیث میں بجائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے, وہ بالکل خطا ہے, صحیح یہی ہے جو صحیح میں ہے. اس آیت سے اکثر ائمہ نے دلیل پکڑی ہے کہ جنبی شخص کو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے, ہاں گزر جانا جائز ہے. اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی, اور بعض کہتے ہیں ان دونوں کو گزرنا بھی جائز نہیں, ممکن ہے مسجد میں آلودگی ہو, اور بعض کہتے ہیں اگر اس بات کا خوف نہ ہو تو ان کا گزرنا بھی جائز ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسجد سے مجھے بوریا اٹھا دو, تو ام المؤمنین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں حیض سے ہوں, آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ مسجد میں آ جا سکتی ہے, اور نفاس والی کا بھی یہی حکم ہے, یہ دونوں بطور راستہ چلنے کے آ جا سکتی ہیں. سنن نبی داؤد میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا. امام ابو مسلم خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے کیونکہ افلت اس کا راوی مجہول ہے. عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہم سنا کرتے تھے کہ یہ آیت سفر کے حکم میں ہے, اس حدیث سے بھی اس مسئلے کی شہادت ہو سکتی ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا, پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے, گو 10 سال تک پانی نہ ملے, اور جب مل جائے تو اسی کو استعمال کرے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان دونوں قولوں میں پہلا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ مراد بطور گزر جانے کے مسجد میں جانا ہے, کیونکہ جس مسافر کو جنابت کی حالت میں پانی نہ ملے اس کا حکم تو آگے صاف بیان ہوا ہے. بس اگر یہی مطلب یہاں بھی لیا جائے تو پھر اسے لوٹانے کی دوسرے جملے میں کچھ ایسی ضرورت باقی نہیں رہتی. بس معنی آیت کے اب یہ ہوئے کہ ایمان والو, نماز کے لیے مسجد میں نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو, جب تک تم اپنی بات کو آپ نہ سمجھنے لگو. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جاؤ جب تک نہا نہ لو, ہاں بطور گزر جانے کے راستہ کاٹنے کے جائز ہے. عابرون کے معنی آنے جانے یعنی گزر جانے والے کے ہیں. اس کا مصدر عبرن اور عبورن آتا ہے. جب کوئی نہر سے گزر جائے تو عرب کہتے ہیں عبر فلان النہر, کہ فلاں شخص نے نہر عبور کر لیا ہے یعنی اس کو پار کر لیا. اسی طرح قوی اونٹنی کو جو سفر کاٹتی ہو عبر الاسفار کہتے ہیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ جس قول کی تائید کرتے ہیں یہی قول جمہور کا ہے, اور آیت سے ظاہر بھی یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس ناقص حالت میں نماز سے منع فرما رہے ہیں جو مقصود نماز کے خلاف ہے. اسی طرح نماز کی جگہ میں بھی ایسی حالت سے آنے کو روکتے ہیں جو اس جگہ کی عظمت اور پاکیزگی کے خلاف ہے. واللہ عالم. پھر جو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم غسل کر لو, یہ دلیل ہے ابو حنیفہ, امام مالک اور امام شافعی کی کہ جنبی کو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے, یا اگر پانی نہ ملے یا پانی ہو لیکن اس کے استعمال کی قدرت نہ ہو تو تیمم کر لے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنبی نے وضو کر لیا تو اسے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے. چنانچہ مسند احمد اور سنن سعید ابن مسعود میں مروی ہے کہ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ جنبی ہوتے اور وضو کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے. واللہ عالم. پھر تیمم کے مواقع اللہ نے بیان فرمائے. جس بیماری کی وجہ سے تیمم جائز ہو جاتا ہے وہ دو بیماری ہیں, کہ اس وقت پانی کے استعمال سے کسی عضو کے فوت ہو جانے یا اس کے خراب ہو جانے یا مرض کی مدت بڑھ جانے کا خوف ہو. بعض علماء نے ہر مرض پر تیمم کی اجازت کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ آیت میں عموم ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری بیمار تھے, نہ تو کھڑے ہو کر وضو کر سکتے تھے نہ ان کا کوئی خادم تھا جو انہیں پانی دے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا, اس پر یہ حکم اترا. یہ روایت مرسل ہے, ضعیف ہے. دوسری حالت تیمم کے جواز کی سفر ہے, خواہ لمبا سفر ہو خواہ چھوٹا. غائطن کہتے ہیں نرم زمین کو, یہاں اس سے کنایا کیا گیا ہے پاخانہ پیشاب سے. قرآن و حدیث کی روشنی میں لمس کی تحقیق. لامستم کی دوسری قراءت لمستم ہے. اس کی تفسیر میں دو قول ہیں, ایک یہ کہ مراد جماع ہے جیسے اور آیت میں ہے, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو مجامعت سے پہلے طلاق دو اور ان کا مہر مقرر ہو تو جو مہر مقرر ہو اس سے آدھا دے دو. اور آیت میں ہے, اے ایمان والو, جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر مجامعت سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو ان کے ذمے عدت نہیں. یہاں بھی لفظ من قبل ان تمسوہنہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اولا مستم النساء سے مراد مجامعت ہے. علی ابی بن کعب رضی اللہ عنہما, نیز مجاہد, طاووس, حسن بصری, عبید بن عمیر, سعید بن جبیر, شعبی, قتادہ, مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اس لفظ پر مذاکرہ ہوا تو چند موالی نے کہا یہ جمع نہیں اور چند عرب نے کہا جمع ہے. میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا بیان کیا. آپ نے پوچھا تم کن کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا موالی کے. فرمایا موالی مغلوب ہو گئے. لمس اور مس اور مباشرت کا معنی جمع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کنایا کیا ہے. بعض اور حضرات نے اس سے مراد مطلق چھونا لیا ہے, خواہ کسی حصے جسم کو عورت کے کسی حصے جسم سے ملایا جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمس جمع کے سوا کو کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بوسہ بھی لمس میں داخل ہے اور اس سے بھی وضو کرنا پڑے گا. یہ روایت موطأ مالک کی ہے. فرماتے ہیں مباشرت سے ہاتھ لگانے سے بوسہ لینے سے وضو کرنا پڑے گا, لمس سے مراد چھونا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی عورت کا بوسہ لینے سے وضو کرنے کے قائل تھے، اسے لمس میں داخل جانتے تھے۔ عبیدہ، ابو عثمان النہدی، ثابت البنانی، ابراہیم نخعی، زید بن اسلم رحمہم اللہ بھی کہتے ہیں لمس سے مراد جماع کے علاوہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اسے ہاتھ لگانا ملامست ہے، اس سے وضو کرنا پڑے گا۔ دارالقطنی میں خود عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن دوسری روایت آپ سے اس کے خلاف بھی پائی جاتی ہے کہ آپ باوضو تھے، آپ نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا، پھر وضو نہ کیا اور نماز ادا کی۔ پس دونوں روایتوں کے ثابت ماننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ وضو کو مستحب مانتے تھے، واللہ اعلم۔ مطلق چھونے سے وضو کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ یہاں دو قراءتیں ہیں، لمستم اور لمستم، اور لمس کا اطلاق ہاتھ لگانے پر بھی قرآن کریم میں آیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ظاہر ہے کہ یہاں ہاتھ لگانا ہی مراد ہے۔ اسی طرح ماعز ابن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شاید تم نے بوسہ لیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، وہاں بھی لفظ لمستا ہے اور صرف ہاتھ لگانے کے معنی میں ہی ہے۔ اور حدیث میں ہے وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، ہاتھ کا زنا چھونا اور ہاتھ لگانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بہت کم دن ایسے گزرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے پاس آ کر بوسہ نہ لیتے ہوں اور ہاتھ نہ لگاتے ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے بیع ملامست سے منع فرمایا، یہ بھی ہاتھ لگانے کی بیع ہے۔ بس یہ لفظ جس طرح جمع پر بولا جاتا ہے، ہاتھ سے چھونے پر بھی بولا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وَلَمَسَتْ كَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَى، کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملا، میں تونگری چاہتا تھا۔ مسند احمد کی ایک منقطع روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے جو ایک اجنبیہ عورت کے ساتھ وہ تمام کام کرتا ہے جو شوہر بیوی میں ہوتے ہیں سوائے جماع کے؟ تو آیت اقیم الصلاۃ نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں وضو کر کے نماز ادا کر لے۔ اس پر معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ رسول اللہ جواب دیتے ہیں تمام ایمان والوں کے لیے۔ امام ترمذی اسے زائدہ کی حدیث سے روایت کر کے فرماتے ہیں، اس کی سند متصل نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اسے مرسلن روایت کرتے ہیں۔ الغرض اس قول کے قائل اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ اسے وضو کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ اس نے عورت کو چھوا تھا، جمع نہیں کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اولاً تو یہ منقطع ہے، ابن ابی لیلہ اور معاذ رضی اللہ عنہ کے درمیان ملاقات کا ثبوت نہیں۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے اسے وضو کا حکم فرض نماز کی ادائیگی کے لیے دیا ہو، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پوری حدیث سورہ آل عمران میں آیت ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں قولوں میں سے پہلا قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ مراد اس سے جمع ہے، نہ کہ اور، کیونکہ صحیح مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کا بوسہ لیا اور وضو نہ کیا اور نماز پڑھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، پھر بوسہ لیتے، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیتے، پھر نماز کو جاتے اور وضو نہ کرتے۔ میں نے کہا وہ آپ ہی ہوں گی، تو آپ مسکرا دی۔ سنن ابی داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، پھر وضو نہ کیا اور نماز ادا کی۔ تیمم اور اس کے احکام، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اسے اکثر فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ پانی نہ پانے والے کے لیے تیمم کی اجازت پانی کی تلاش کے بعد ہے۔ کتب فروع میں تلاش کی کیفیت بھی لکھی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک سو ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہوں تو مسلمان، لیکن جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اس صورت میں تجھے مٹھی کافی تھی۔ تیمم کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں تا تیممک اللہ بحفظہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے ساتھ تیرا قصد کرے۔ عمرہ القیس کے شعر میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ سعید کے معنی میں کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اوپر کو چڑھے، بس اس میں مٹی، ریت، درخت، پتھر، گھاس بھی داخل ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، جیسے ریت، ہڑتال اور چونا، یہ مذہب ابو حنیفہ کا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف مٹی ہی۔ یہ قول ہے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے تمام ساتھیوں کا۔ اس کی دلیل ایک تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، فتصبح صعیدا زلقا، یعنی زمین ہو جائے گی مٹی پسلنے والی۔ دوسری دلیل صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تمام لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی ہیں، ہماری صفیں مثل فرشتوں کی صفوں کی گئی، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی، اور زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک اور پاک کرنے والی بنائی گئی، جبکہ ہم پانی نہ پائیں۔ الفاظ حدیث میں تربت کا لفظ ہے، اور ایک سند سے بجائے تربت کے تراب کا لفظ مروی ہے۔ بس اس حدیث میں احسان کے جتانے کے وقت مٹی کی تخصیص کی گئی۔ اگر کوئی اور چیز بھی وضو کے قائم مقام کام آنے والی ہوتی تو اس کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیتے۔ یہاں پر لفظ طیب جو ہے، اس معنی میں کہا گیا ہے کہ مراد حلال ہے، اور کہا گیا کہ مراد پاک ہے، جیسے حدیث میں ہے سنن ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب پانی ملے تو اسے اپنے جسم سے لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں، حافظ ابو الحسن قطان رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ پھر فرمان ہے کہ اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھ پر مل لو۔ تیمم مذوب کا بدل ہے صرف پاکیزگی حاصل کرنے میں، نہ کہ تمام اعضاء کے بارے میں، تو صرف منہ اور دونوں ہاتھوں پر ملنا کافی ہے، اور اس پر اجماع ہے، لیکن کیفیت تیمم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ جدید مذہب شافعی یہ ہے کہ 2 دفعہ کر کے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یدین کا اطلاق بغلوں تک اور کوہنیوں تک ہوتا ہے، جیسے آیت وضو میں، اور اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور مراد صرف ہتیلیاں ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ چور کی حد کے بارے میں فرمایا، فاقطعوا ایدیہما کہتے ہیں۔ یہاں تیمم کے حکم میں ہاتھ کا ذکر مطلق ہے، اور وضو کے حکم میں مقید ہے، اس لیے اس مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ طہوریت جامع موجود ہے۔ اور بعض لوگ اس کی دلیل میں دارالقطنی والی روایت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کی اسناد میں ضعف ہے، حدیث ثابت نہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ایک دیوار پر مارے اور منہ پر ملے، پھر 2 بار ہاتھ مار کر اپنی دونوں بازوؤں پر ملے، لیکن اس کی اسناد میں بھی محمد بن ثابت عبدی ضعیف ہیں، انہیں بعض حافظان حدیث نے ضعیف کہا ہے۔ یہ تو تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید مذہب۔ آپ کا قدیم مذہب یہ ہے کہ ضربیں تو تیمم میں 2 ہی ہیں، لیکن دوسری ضرب میں ہاتھوں کو پہنچوں تک ملنا چاہیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک ہی ضرب، یعنی ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کا مٹی پر مار لینا کافی ہے، گرد آلودہ ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور دونوں پہنچوں تک۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ اس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، فرمانے لگے، امیر المؤمنین کے آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملا، تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر نماز ادا کر لی۔ جب ہم واپس پلٹے اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس واقعے کو رسول اللہ سے بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اتنا کافی تھا؟ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک ماری اور اپنے منہ کو ملا اور ہتھیلیوں کو ملا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیمم میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، جو چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے لیے ہے۔ مسند احمد میں ہے، شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ابو یعلا نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں عمار رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو یاد نہیں جب کہ مجھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اونٹوں میں بھیجا تھا، وہاں میں جنبی ہو گیا اور مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، واپس آ کر رسول اللہ سے یہ بیان کیا تو آپ ہنس دیے اور فرمایا تمہیں اسی طرح کرنا کافی تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ مل لیا اور اپنے چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیر لیے، ضرب ایک ہی رہی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر قناعت نہیں کی۔ یہ سن کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم اس کا کیا کرو گے جو سورہ نساء میں ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو؟ اس کا جواب عبداللہ رضی اللہ عنہ نہ دے سکے اور فرمانے لگے کہ سنو، اگر ہم نے لوگوں کو تیمم کی رخصت دے دی تو بہت ممکن ہے کہ پانی جب انہیں ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ تیمم کرنے لگیں گے۔ سورہ مائدہ میں فرمان ہے فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اسے اپنے چہرے اور ہاتھ پر مل لو۔ اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے کہ تیمم کا پاک مٹی سے ہونا اور اس کا بھی غبار آلودہ ہونا جس سے ہاتھوں پر غبار لگے اور وہ منہ اور ہاتھ پر ملا جائے ضروری ہے، جیسے کہ ابو جہم والی حدیث میں گزرا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا اور سلام کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فارغ ہو کر رسول اللہ ایک دیوار کے پاس گئے اور اپنی لکڑی سے کھرچ کر پھر ہاتھ مار کر تیمم کیا، لیکن یہ روایت سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے دین میں تنگی اور سختی کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تم کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے پانی نہ پانے کے وقت مٹی کے ساتھ تیمم کر لینے کو مباح قرار دے کر تم پر اپنی نعمت انعام فرمائی تاکہ تم شکر کرو، پس یہ امت اس نعمت کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، مہینے بھر کی راہ تک میری مدد رعب سے کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، میرے جس امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پڑھ لے، اس کی مسجد اور اس کا وضو وہیں اس کے پاس موجود ہے، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، مجھے شفاعت دی گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے رہے، لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ تمام لوگوں پر ہمیں تین فضیلتیں عنایت کی گئیں، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی اور اس کی مٹی وضو بنائی گئی جبکہ ہمیں پانی نہ ملے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر حکم دیتے ہیں کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مسح کر لو پانی نہ ملنے کے وقت، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے عفو و درگزر کی شان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پانی نہ ملنے کے وقت تیمم مشروع کر کے نماز گزار لینے کی اجازت مرمت فرمائی، اگر یہ رخصت نہ ہوتی تو تم ایک گنا مشکل میں پڑ جاتے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں نماز کو ناقص حالت میں ادا کرنا منع کیا گیا ہے، مثلا نشہ کی حالت ہو یا جنابت کی حالت ہو یا بے وضو ہو، تو جب تک اپنی باتیں خود سمجھنے جتنے ہوش اور باقاعدہ غسل و شرعی طریق پر وضو نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن بیماری کی حالت میں اور پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل اور وضو کے قائم مقام تیمم کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، فالحمدللہ، بس شکر بھی اللہ ہی کے لیے اور تعریفیں بھی اللہ ہی کی۔ تیمم کی رخصت اور اس کا پس منظر۔ تیمم کی رخصت نازل ہونے کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ہم اس واقعے کو سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو تیمم کی آیت ہے وہ نازل ہونے میں اس کے بعد کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے، اور شراب جنگ احد کے کچھ عرصہ بعد جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حرام ہوئی ہے، اور سورہ مائدہ آخری جو قرآن نازل ہوا اس میں سے ہے، بالخصوص اس سورت کا ابتدائی حصہ، تو مناسب یہی ہے کہ تیمم کا شان نزول یہی بیان کیا جائے۔ اللہ نیک توفیق دیں، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے اپنی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ایک ہار واپس کر دینے کے وعدے پر مستعار لیا تھا، وہ سفر میں کہیں گم ہو گیا، رسول اللہ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیجے، انہیں ہار مل گیا لیکن نماز کا وقت اس کی تلاش میں ہی آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا، انہوں نے بے وضو نماز ادا کی اور رسول اللہ کے پاس پہنچ کر اس کی شکایت کی، اس پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ کی قسم کہ جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس کا انجام آپ کے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ بخاری میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم اپنے کسی سفر میں تھے، بیدہ یا ذات الجیش نامی علاقے میں میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا، جس کے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ ماں قافلہ ٹھہر گئے۔ اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا، نہ وہاں اس میدان میں کہیں پانی تھا۔ لوگ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھیے ہم ان کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے۔ چنانچہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، اس وقت رسول اللہ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے تھے۔ آتے ہی مجھے کہنے لگے، تم نے رسول اللہ کو اور لوگوں کو روک دیا، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے، نہ یہاں اور کہیں پانی نظر آتا ہے۔ الغرض مجھے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور اللہ تعالیٰ جانے کیا کیا کہا، اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے کچوکے بھی مارتے رہے، لیکن میں نے ذرا سی بھی جنبش نہ کی کہ ایسا نہ ہو رسول اللہ کے آرام میں خلل واقع ہو۔ ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر کے گھرانے والوں، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی پہلی ہی برکت نہیں۔ اب جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو اس کے نیچے سے ہی ہار مل گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ذات الجیش سے گزرے۔ ام المؤمنین کا یمنی خرمہروں کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا تھا اور گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں یہاں ٹھہر گئے۔ ساری رات رسول اللہ کے ساتھ کے مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ نے یہی گزاری۔ صبح اٹھے تو پانی بالکل نہ تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر پاک مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کرنے کی رخصت کی آیت اتاری، اور مسلمان رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے زمین پر اپنے ہاتھ مارے اور جو مٹی ان میں لگی اسے جھاڑے بغیر اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر موڑوں تک اور ہاتھوں کے نیچے سے بغل تک مل لی۔ ابن جریر کی تفسیر کی روایت میں ہے کہ اس سے پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر سب غصہ ہو کر گئے تھے، لیکن تیمم کی رخصت کے حکم کو سن کر خوشی خوشی اپنی صاحبزادی ام المؤمنین کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم بڑی مبارک ہو، مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت ملی۔ پھر مسلمانوں نے ایک ضرب سے چہرے ملے اور دوسری ضرب سے کوہنیوں اور بغلوں تک ہاتھ۔